الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سابقہ آیتوں میں جو تذکرہ چل رہا تھا وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، آپ کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، اس پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اچھائی سے پہلے برائی کی طلب میں جلدی کرتے ہو، یعنی اللہ کا عذاب مانگتے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ اس پر قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو معاذ اللہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جب سے تم لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے ہم مختلف قسم کی مصیبتوں میں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آخر میں قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کیسا معجزہ دیکھنا ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بہت بڑی ہو اور وہ نکلتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو برآمد کیا، وہ بہت لحیم و شہیم اور جسیم بہت بڑی اونٹنی تھی اور اس نے پہاڑ سے نکل کے بچے کو بھی جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ہوا تھا قوم سے کہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا قصد نہ کرنا اور اسے تکلیف نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ یہاں تک جو واقعہ ہے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کی کچھ حرکتیں بیان کرتا ہے، انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا ہم ضرور رات کے وقت صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم کی اکثریت تو ویسے ہی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تھی، لیکن قوم کے اندر 9 افراد ایسے تھے جو انتہائی شریر تھے، جو مفسد تھے، فسادی تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 افراد ایسے تھے جو زمین میں فساد تو کرتے تھے اصلاح کوئی نہیں کرتے تھے۔ ان افراد نے ایک مرتبہ مل کر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر حملہ کریں گے اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ یہ باتیں انہوں نے آپس میں قسم کھا کر کہی اور ساتھ یہ بھی طے کر لیا کہ اگلے دن اگر ان کے ورثہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ بھئی تم لوگ شریر تھے اور تم نے فساد برپا کیا اور تم نے شہید کیا، تو ہم صاف بول دیں گے کہ بھئی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، جب انہیں ہلاک کیا گیا، جب انہیں شہید کیا گیا، ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے اپنا پلان کیا اور تیاری کر لی کہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی سازش کی، اللہ تعالی نے اس سازش کا کیا جواب دیا، اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور ان لوگوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں, بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے نشانی ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 9 لوگوں نے مل کر سازش کی, صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیں گے. فرمایا انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. مکر کا ترجمہ سازش بھی ہوتا ہے, مکر کا ترجمہ فریب بھی ہوتا ہے, اور مکر کا ترجمہ خفیہ تدبیر بھی ہوتا ہے. جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر ہو تو اس کا ترجمہ خفیہ تدبیر کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ یہ نبی کی طرف کسی جگہ منسوب ہو تو وہاں پر بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ تدبیر, خفیہ تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے, جو ادب والے الفاظ ہیں. بے ادبی کے الفاظ معاذ اللہ, فریب, دھوکا, سازش, اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ رات کے وقت جب یہ 9 آدمی شہید کرنے کے ارادے سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے تو فرشتوں نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دی. پتھر مارے, اب ان لوگوں کو پتھر تو لگ رہے تھے, مارنے والے نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ چیختے ہوئے چیختے رہے حتیٰ کہ فرشتوں نے پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا. تو یہ 9 آدمی تو فرشتوں کے پتھر مارنے سے مرے, اور بقیہ جو قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان فرشتوں نے چیخ ماری, اور اس چیخ کی شدت کی وجہ سے, اس چیخ کی ہیبت اور اس کے زور کی وجہ سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بچا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دیکھو ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا, ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا. سازشیوں کو اور سازشیوں کی قوم کو ہلاک کر دیا. تو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے, ان کے ظلم کی وجہ سے برباد ہو گئے, اب ویران پڑے ہوئے. تو بے شک اس میں صاحب علم کے لیے عبرت کی نشانی ہے کہ جو خدا کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور خدا کی نافرمانی کھلم کھلا اور اعلانیہ کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے, اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو ہم نے نجات عطا فرمائی. تو یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم, قوم ثمود کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا, بہت ڈیٹیل کے اندر نہیں ہے لیکن مختصر انداز کے اندر کافی سارا حصہ اس کا بیان کیا گیا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی جو خرابی تھی وہ ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے کہ آپ کی قوم کی جو برائیاں اور جو ان کی خباستیں تھیں ان میں ایک بہت بڑی حرکت اور بہت بڑا گناہ تھا, وہ تھا ہم جنس پرستی. معاذ اللہ, مردوں کا مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس کے اوپر سمجھایا, جو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اے لوگو کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو, حالانکہ تم دیکھ رہے ہو, کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے جاتے ہو, بلکہ تم جاہل لوگ. یہ تو پرلے درجے کی جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام فطرت پیدا کیا ہے کہ مرد عورتوں کے لیے, عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی ہیں, اور ان کے حلال ہونے کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں ایک ذریعہ بنا دیا ہے, تو تم پرلے درجے کے جاہل آدمی ہو.
اور جاہلانہ طرز عمل اختیار کر کے ہم جنس پرستی کے اندر پڑتے ہو جو انتہائی کبھی گندا خبیص اور ناپاک کام ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ان الفاظ کے ذریعے سمجھایا. تو یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ انتہائی غیر فطری گھناؤنا گندا خبیص اور ملعون فعل ہے. احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت فرمائی گئی اور یہاں پر قرآن پاک کے اندر بھی بڑی شدت اور سختی کے ساتھ اس کی مذمت بیان کی گئی اور اس کو عذاب کے مستحق ہونے کا ایک سبب قرار دیا گیا. اور آج کی دنیا کے اندر جناب آج اسے بڑا ایک لبرلزم کا اور اسے بڑا آزادی کا ایک ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو اس خبیص کام کو اس گندے کام کو نہ صرف یہ ہے کہ درست سمجھتے ہیں بلکہ قانونی جواز فراہم کرتے ہیں, مردوں کی مردوں سے شادیاں کرتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اس کے اوپر زور دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے انجام اور ان کے افعال سے ہمیں محفوظ رکھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان الفاظ کے ذریعے سمجھایا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ گندا کام ہے, تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے چاہتے ہو, تم تو جاہل آدمی ہو, جاہل قوم ہو, جاہل لوگ ہو. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ وہ جو جواب دیا وہ جواب سن کر اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ جواب دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو, بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں, تو ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو ہلاک کر دیا, ہم نے اس عورت کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا اور ہم نے ان پر جن قوم پر ہم نے قوم پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم نے کیا جواب دیا؟ لوط علیہ السلام نے تو بڑے احسن انداز کے اندر ان کو سمجھایا, قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا کہ یہ جو ہمیں سمجھانے والے ہیں ان کو بستی سے نکال دو. لوط علیہ السلام ہمیں سمجھاتے ہیں ان کو بستی سے ہی نکال دو, یہ بڑے پاک صاف بنتے پھرتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو طاہر اور پاکیزہ سمجھتے ہیں, ایسوں کو بستی سے نکال دو, ہماری بستی میں ایسے پاکیزہ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں. یہ تھا اس سرکش قوم کا جواب. یہاں پر وہ ایک بڑا خوبصورت شعر اشعار مشرق کا, جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہ جو شے غلط ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ شے صحیح شمار کی جانے لگتی, وہ درست شمار کی جانے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلامی کے اندر قوموں کے ضمیر بدل جاتے ہیں. جب کسی برائی کے اندر کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی برائی نظر سے ختم ہوتی جاتی ہے, پھر وہ برائی اچھائی میں بدل جاتی ہے. اور خاص طور پہ جب کوئی قوم غلام قوم ہو جو دوسروں سے انسپائر ہے, جو دوسروں سے متاثر ہے, جو ان کی حقیقی ہے ذہنی غلامی کے اندر مبتلا ہے, اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس غلامی کے اندر ان کے ضمیر بدل جاتے ہیں, ان کے ذہن مسخ ہو جاتے ہیں, ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں اور پھر وہی باطل شے ان کو اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف ہیں, جو اسلام کی خلاف ورزی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے کہلانے والوں کی, لبرل کہلانے والوں کی, سیکولر کہلانے والوں کی, کہ جو مغربی لوگوں کو, مغربی سوچ کو, مغربی کلچر کو, ان کے طرز معاشرت کو, ان کی زندگی کو, ان کے لائف سٹائل کو, ان کے میتھڈ آف لائف کو جو سپیریئر سمجھتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں, اعلیٰ سمجھتے ہیں, اس طرح کے انسپائرڈ لوگ ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے؟
ان کو اسلامی کلچر ان کو ایک آنکھ نہیں بائے گا، ان کو اسلامی لباس نہیں سمجھ آئے گا، ان کو اسلامی وضع قطع بری لگے گی، ان کو اسلامی بولی بری لگے گی، ان کو اسلامی تعلیمات اچھی نہیں لگے گی، ان کو اسلامی احکام عجیب و غریب اور آکورڈ اور ان کو پرانے اور دقیانوسی نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذہنی غلامی کی وجہ سے ان کے ضمیر بدل چکے، ان کے ضمیر مسخ ہو چکے۔ تو یہ ہے کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو یہ قوموں کے ضمیر بدلے ہوئے کہ جن کی وجہ سے کفار کی برائیاں بھی اچھائی نظر آتی ہیں اور مسلمانوں کی اچھائیاں بھی ان کو برائی نظر آتی ہیں۔ اس لیے کرتے کیا ہیں آج کل کے زمانے کے بہت سارے شعبوں سے وابستہ لوگ، کہ جن کو اسلام سے پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ان کے دلوں کے اندر چڑ بیٹھی ہوئی ہے، مذہبی لوگوں سے، علماء سے، اہل علم سے، اہل دین سے، مذہبی لوگوں سے، کہ اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف کوئی اچھی چیز منسوب ہوگی تو اسے بیان ہی نہیں کریں گے، کفار کی طرف اچھی چیز منسوب ہوگی تو اس کا شور مچا دیں گے، دیکھا کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھا کیا کرتے ہیں، دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ مسلمانوں کی برائی ہوگی تو اچھالتے پھریں گے، مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، مسلمان کرتے ہی اس طریقے سے۔ کفار کی برائی ہوگی تو اس کو چھپا دیں گے، ان کی صرف اچھائیاں بیان کریں گے۔ یہ ہے جن کے ضمیر بکے ہوئے، جن کی سوچیں بکی ہوئی، جو دنیاوی مال اور دنیاوی مفادات اور مہد دو چار ملکوں کے چکر لگانے کے اوپر اپنا دین ایمان بیچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کا یہ طرز عمل ہے کہ ضمیر بیچے ہوئے لوگ غلط چیز کو درست قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جس قوم کا تذکرہ اس کا کیا تھا کہ یہ نہیں کیا کہ سدھرنے کی کوشش کرتے۔ لوط علیہ السلام جو ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بستی سے نکال دو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج بھی یہی ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں تک کا یہ حال ہے کہ گھر کے اندر جو بچہ داڑھی رکھ لے، جو بچہ امامہ باندھ لے، جو بچہ مسجد میں جانا شروع کر دے، جو بچہ نمازوں کی پابندی کر لے، جس کی زبان پہ دینی الفاظ زیادہ آنا شروع ہو جائیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ تو اچھا بلا آدمی تھا، یہ مولوی کہاں سے بن گیا، یہ اب اس کے اوپر سختی کریں گے، داڑھی منڈوائے، امامہ اتارے، مذہبی لباس چھوڑے، مذہبی لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو قوم لوط کی پیروی کرتے ہوئے وہ والا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اسلام اپنانے، اسلامی تعلیمات اپنانے، اسلامی سوچ، اسلامی طرز عمل، اسلامی زندگی، اسلامی کریکٹر اپنانے کے اوپر یہ طرز عمل اختیار کرنا، اس کے اوپر تو خوش ہونا چاہیے، لیکن اس پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پر کہتے ہیں کہ اخرجو، نکال دیں ان کو گھروں سے، انہم مناسوں کے تطہارو، بڑے پاک صاحب بنتے لوگ ہیں۔ تو یہ کیا کسی مسلمان کا طرز عمل ہو سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان کے دل کے اندر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ان کا طریقہ معاذ اللہ اتنا جو ہے وہ ڈس لائکڈ، اتنا ناپسندیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ والا طرز عمل اختیار کرے؟ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا مسلمان کو اس طرح کی سوچ زیب دیتی ہے؟ کیا اس طرح اس کی ایسی سوچ ہونی چاہیے؟ ایک بات، دوسری بات اور عرض کروں گا، یہاں پر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ لواطت، اغلام بازی، بد فعلی، مردوں کا مردوں سے اس طرح تعلقات قائم کرنا یہ گندا کام ہے، تو اس پر قوم نے کیا کہا؟ ان کو نکال دو، ان کو بستی سے نکال دو، بڑے پاک صاحب بنتے پھرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ بے عینی ہی جملہ ہے جو آج کے زمانے میں بھی بہت سارے کافر ملکوں میں بولا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو مسلمان ہم جنس پرستی کے خلاف بات کرے تو یہ بات کرنا قانونی جرم بنا دیا گیا کہ بھئی ہم جنس پرستی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا قانون ہے۔ سیدھا سیدھا وہی اور وہی بات کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پسند ہے تو ادھر ہمارے ملک میں رہو، ورنہ نکلو ہمارے ملک سے، اخرجو، نکلو، نکال دو ان کو۔ وہی جملہ جو قوم لوط نے بولا تھا، وہی جملہ اس قوم لوط کے پیروکار آج بولتے ہیں۔ آج وہ بے حیائی کی چیز اپنائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پردہ اپنا لیں تو بیسویں اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لائف سٹائل سے کنٹراڈکٹ ہے، یہ ہمارے لائف سٹائل سے متضاد ہے، ہمارا طرز زندگی اور ہے؟ یہ وہی جواب ہے جو اللہ کے رسول حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ان کی قوم نے دیا تھا۔ آج دین پر عمل کرنے والے مسلمان کے مقابلے کے اندر آج کے زمانے کے قوم لوط کے پیروکار اسی طرح کا جواب دیتے ہیں۔ تو مسلمان کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی پیروی کرے، نہ کہ معاذ اللہ قوم لوط کی پیروی کرے۔ وہ قوم لوط کی پیروی نہ کرے، نہ ایسی حرکت کرے، نہ اس کو اچھا سمجھے۔ لوط علیہ السلام کی پیروی کرے کہ اس فعل بد سے نفرت کرے اور اس سے روکنے کی کوشش کرے. یہ ہے مسلمان کا طرز عمل. ہم اپنے اوپر غور کریں ذرا, ہمارا طرز عمل کیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ تعداد ہے جو معاذ اللہ اس بری لت کے اندر ہی پڑی ہوئی ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں میں کر رہا, جو معاشرے میں رہتا ہے اس کو پتا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں گند موجود ہے, ایک بات. دوسرے نمبر پہ وہ لبرل صاحبان کہ جو ہر اس طرح کی ٹیڑی چیز کی حمایت کے لیے اپنے قلم لے کر اپنے کاغذات سیاہ کرنے نکل پڑتے ہیں اور اس کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں آزادی رائے کے نام پر اور آزادی جو ہے وہ مذہب کے نام پہ اور فلاں کی آزادی کے نام پہ فلاں کی آزادی کے نام پہ. اللہ کے بندو تمہیں مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, خدا کو جواب دینا ہے. یہ ادھر کی ساری آزادی ادھر ہی رہ جائے گی. خدا نے ہمیں آزاد تو پیدا کیا لیکن ایسا آزاد پیدا نہیں کیا کہ معاذ اللہ خدا کے قرآن کو پسے پشت ڈال دے, خدا کے احکام کو پسے پشت ڈال دے. ہمیں اختیار تو ہے دنیا کے اندر کرنے کا لیکن اس کا انجام بھی خدا نے بیان کر دیا. تو ایسی آزادی نہ اپنائی جائے جو آزادی بلا حساب و کتاب جہنم میں رہ جانے والی ہو, جو آزادی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تباہی کے عمیق گڑے کے اندر گرانے والی ہو. تو لمٹس ہیں, باؤنڈریز ہیں, اللہ عز و جل نے جو مقرر فرمائی ہیں ان کی پابندی کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم لوط نے جب یہ طرز عمل اختیار کیا تو ہم نے کیا کیا, فرمایا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات عطا فرمائی, ان کو تو بستی سے نکال دیا. لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی اور اپنی قوم کے ساتھ تھی, تو قوم ہلاک ہوئی تو ساتھ میں اس کو بھی ہلاک کر دیا, وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اور قوم کو کیسے ہلاک کیا, ان کے اوپر بارش برسائی. بارش کس کی تھی, مختلف روایتیں, ایک یہ کہ پتھروں کی بارش برسائی اور ایک یہ ہے کہ آگ ان پہ برسی اور ایک یہ ہے کہ گندک جو ایک مادہ ہے اس کی بارش ان کے اوپر برسائی گئی اور اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا. یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں پارے کے بالکل آخر کے اندر یہاں سے پھر آگے اس سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا, اس کی قدرت کا, اس کی عظمت کا بیان شروع ہوتا ہے. اور چونکہ اس سے پہلے نبیوں کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنی حمدی بھی بیان کرتا ہے, اپنے نبیوں کی شان بھی بیان کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قل الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے, کیا اللہ بہتر ہے یا ان لوگوں کے شریک کیے ہوئے بت بہتر ہے. حمد اللہ کی, سلام ہو اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر جو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں بیان فرماتا ہے لیکن وہ حقیقتاً تو سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز ہے, ورنہ جو اس کا جواب ہے وہ تو قطعی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ بہتر ہے یا بت بہتر ہے. جواب واضح ہے, خدا ہی بہتر ہے. بتوں کا تو معاذ اللہ کو مقابلہ ہی نہیں, بتوں کی تو اوقات اور حیثیت ہی کچھ نہیں ہے کہ ان کو اللہ عز و جل کے مقابلے کے اندر پیش کیا جائے. لیکن چونکہ مشرکین بتوں کو پوجتے تھے لہذا ان کو سمجھانے کے لیے, ان کی تفہیم کے لیے بیان کیا گیا. تو فرمایا کہ کیا اللہ بہتر ہیں یا وہ بت بہتر ہیں جنہیں یہ مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب کون بہتر ہے, اب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کیونکہ بتوں کی جو حقیقت تھی وہ تو سب کو پتا تھی, وہ تو سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, بولتے نہیں, سمجھتے نہیں, مدد نفع نہیں دے سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ تو بتوں کی جو صفات ہے وہ بیان کر دیں. اللہ کون ہے, اللہ کی شان کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. بلکہ وہ بہتر ہے, اللہ بہتر ہے یا بت بہتر ہے, فرمایا بلکہ وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے با رونق باغ اگائے. تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پہلے سوال قائم کر دیا، اللہ بہتر ہے یا بت بہتر ہے؟ اب بتا دیا کہ بتوں کا تو تمہیں پتا کہ ان کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے وہ بیان کر دی، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اس کے ذریعے باغات کو اگاتا ہے، یہ باغات اگانا تمہارے بس میں نہیں، یہ درخت اگانا تمہارے بس میں نہیں، یہ سب شانیں اللہ کی ہیں۔ تو جس اللہ کی یہ شان ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد اگلی دلیل بیان کی، وہ ہے ارضی دلائل۔ یہاں پر آسمانی بھی تھے اور زمینی بھی تھے، اب وہ دلیلیں جن کا زمین کے ساتھ تعلق ہے۔ ارشاد فرمایا، اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بلکہ وہ بہتر ہے، وہ اسی سوال کا جواب، اللہ بہتر ہے یا بت بہتر ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ بہتر ہے، بلکہ وہ بہتر ہے، یعنی بلکہ وہ اللہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی، اور زمین کے درمیان میں نہریں بنائیں، اور زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر بنا دیے، اور کھاری اور میٹھے دو سمندروں کے درمیان میں آڑ رکھی۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ فرمایا اللہ کی تو یہ شان ہے، اس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، اس نے زمین میں نہریں جاری کر دیں، اس نے پہاڑوں کے لنگر زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اس نے سمندروں کے اندر دو سمندروں میں آڑ رکھی ہوئی ہے، یہ میٹھا پانی جا رہا ہے، یہ نمکین پانی کھاری پانی جا رہا ہے، اور یہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہو رہے۔ یہ ہے خدا جس کی یہ شانیں، یہ زمینیں بنانے والا، یہ زمینوں میں نہریں جاری کرنے والا، یہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دینے والا، یہ سمندروں کے درمیان میں آڑ بنا دینے والا، یہ ہے خدا۔ کیا ایسے خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی اور مزید شان بیان فرماتا ہے، فرمایا، ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا، بلکہ وہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور وہ جو برائی کو ٹال دیتا ہے، اور وہ تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بلکہ وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر دیا، اللہ وہ ہے جو مجبور کی فریاد کو سنتا ہے۔ کیا بت بھی کسی مجبور کی فریاد سنتے ہیں؟ نہیں سنتے، اللہ سنتا ہے۔ اللہ مجبور کی فریاد کو سنتا ہے، اللہ برائیوں کو ٹالتا ہے، اللہ زمین کا تمہیں نائب بناتا ہے، اللہ خشکی اور تری سمندر اور خشکی کے اندر تمہیں راستہ دکھاتا ہے، تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بارش سے پہلے چلتی ہیں تو بارش کی خوشخبری مل جاتی ہے، کیا بارش ہوگی، کیونکہ ہوائیں چل رہی ہیں تو بارش ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اللہ، کیا اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ تو فرمایا کہ تم بہت تھوڑا نصیحت حاصل کرتے ہو، تھوڑا غور کرتے ہو، تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، ورنہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو تو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تعالی کی شان کا بیان، فرمایا، ام من یبدا الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بلکہ وہ بہتر ہے جو پیدا کرنے کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم فرماؤ کسی اور معبود کے ہونے پر اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو. تم کہتے ہو اور بھی خدا ہیں تو پھر لے آؤ دلیل. اللہ معبود ہے یہ دلیلیں. تو یہ سارا نظام کائنات پیدا کرنے والا مخلوق کی پیدائش کی ابتدا اس نے کی, دوبارہ پھر پیدا ان کو اللہ ہی کرے گا, دوبارہ ان کو زندہ اللہ ہی کرے گا. آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے, یہ ہے اللہ کے خدا ہونے کی دلیل. تم بتوں کو خدا کہتے ہو تو ان کے خدا ہونے کی دلیل تو لاؤ. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کرتے ہو, مٹی کو جناب کمار کی طرح تم اس کو جمع کر کے اس کی آنکھیں بناتے ہو, کان سے بناتے ہو, اور اس کے بعد بولتے یہ ہمارا خدا ہے. یہ کیسا خدا ہے کہ جو تمہیں نہیں بناتا بلکہ تم اسے بناتے ہو؟ یہ کیسا خدا ہے کہ وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکتا, تم اٹھا کے مارو تو ٹوٹ جائے گا. تو یہ کون سا خدا ہوا کہ جس کو زمین میں مارے تو ٹوٹ جائے؟ یہ کون سا خدا ہے کہ جس کو تم خود گڑھ کے بناتے ہو؟ خواہ وہ سونے کا بنا لو تم ہی بناؤ گے, وہ چاندی کا بنا تم ہی بناؤ گے, وہ ہیروں کا بھی بنا لو وہ تم ہی بناؤ گے. تو یہ خدا تمہارا خالق نہ ہوا, اس کے بنانے والے تو تم ہو گئے, تو یہ کہاں سے خدا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, رحیم ہے, کریم ہے, نعمتیں عطا فرمانے والا ہے, مصیبتیں دور کرنے والا ہے, فریادیں سننے والا ہے. یہ اللہ عز و جل کی شان ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے, غور شان کو بیان فرمایا. فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. تم فرماؤ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا, اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھایا جائے گا. تفصیل ترجمہ, دو باتیں بیان کی. پہلی بات تو بیان کی کہ لوگ نہیں جانتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھایا جائے گا, اور پہلی بات یہ بیان کی کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت کے اندر تو ہمیں ہزاروں ایسی حدیثیں ملتی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں کہ آپ نے غیب کی خبریں دی. بخاری کے اندر ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں ایک دن پہلے ہی فرما دیا کہ فلاں شخص کل یہاں مرے گا, یہاں فلاں شخص کی لاش ہوگی, یہاں فلاں شخص کی لاش ہوگی. تو یہ غیب ہی تو ہے کہ مستقبل کے بارے میں بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا. تو حدیث تو بتا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبر دی, اور غیب کی خبر تو وہی دے سکتا ہے جسے غیب کا علم ہوگا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے ہزاروں واقعات بیان کیے, ایسا ہوگا ایسا ہوگا, قرب قیامت سے پہلے یہ ہو جائے گا, قرب قیامت میں یہ ہوگا, اور ایک زمانے میں ایسا ہو جائے گا, ایسی جنگیں ہوں گی, اس طرح کے فتنے ہوں گے. تو نبی پاک علیہ السلام کی تو ہزاروں حدیثیں ہیں جن میں آپ نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائی. اب غیب کی باتیں وہی بتائے گا جنہیں ان غیب کی باتوں کا پتہ ہوگا, غیب کی باتوں کا علم ہوگا. جسے غیب کی باتوں کا علم ہے تو اسے غیب کا علم ہو گیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. جبکہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو واضح طور پہ یہ سامنے آتا کہ نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں, بلکہ خود قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو. یعنی فرما دیا کہ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ, عالم الغیب اللہ, وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ پسندیدہ رسولوں کو اللہ غیب بتاتا ہے. یا قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اے عام لوگوں, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے, لیکن اللہ اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. تو قرآن کی آیتیں, اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے, یہ غیب بتا دیتے ہیں. تو غیب بتائے گا وہ جس کو علم ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے ایک چیز کا علم ہے ہی نہیں اور میں دوسروں کو بتا دوں. بتائے گا تو وہ جسے علم ہوگا. نبی پاک علیہ السلام غیب بتانے پر بخیل نہیں, یعنی بتاتے ہیں تب جب ان کو علم ہے. جب علم ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ رسول غیب جانتے ہیں. اب آیت یہ کہہ رہی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, جبکہ قرآن ہی کی آیتیں کہتی ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں, حدیثیں کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں. تو اب یہ دونوں طرح کی آیتوں کا یا آیتوں اور حدیثوں کا آپس کے اندر ظاہراً ٹکراؤ نظر آتا ہے, اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے جس میں فرمایا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, اس طرح کی اور بھی آیتیں, ایسی جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں ان کا ایک خاص مفہوم دیا جاتا ہے. اگر اس کا وہ مفہوم نہ لیں تو پھر معاذ اللہ قرآن کی آیتوں میں یا قرآن و حدیث میں ٹکراؤ آئے گا, یہ تو دین کا بنیادیں ہل کے رہ جائیں گی. اب وہ ان میں آپس میں تطبیق کیا ہے, ریکنسلیشن کیا ہے, ان میں آپس میں مطابقت اور موافقت کیا ہے؟ تو علماء کرام کی بہت بڑی تعداد نے تفسیر میں, حدیث کی کتابوں میں اس بات کو بڑا واضح طور پر بیان کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے, علم جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اور طرح کا ہے, علم جو نبیوں کا ہے اور مخلوق کا ہے وہ اور طرح کا ہے. اللہ غیب جانتا ہے ذاتی طور پہ, اللہ کو کوئی بتاتا نہیں ہے, اللہ بذات خود غیب جانتا ہے. نبی یا ولی اگر غیب جانتے ہیں اور جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہیں, تو وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. تو یہ پہلا فرق, اللہ بغیر بتائے جانتا ہے, نبی ولی اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. اسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کا علم عطائی ہے. تو یہ ذاتی اور عطائی کا جو فرق ہے یہ اتنا واضح ہے کہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان و زمین میں ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, بالکل ٹھیک, معنی واضح ہو گیا. اب اس کا کسی آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا, کسی حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ ذاتی طور پہ بغیر کسی کے بتائے علم غیب صرف اللہ کو ہے, آسمان و زمین میں صرف اللہ غیب جانتا ہے. لیکن ذاتی طور پہ اگر یہ کہیں گے کہ عطائی طور پہ تو معاذ اللہ, اللہ کا تو علم عطائی ہے ہی نہیں, اللہ کا تو کسی نے عطا نہیں کیا نا, اللہ تو خود عطا فرمانے والا ہے. تو نبیوں کا علم عطائی, اللہ کا علم ذاتی. اچھا, اسی طرح اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے, کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہے کہ کب سے, ہمیشہ سے ہے, کیونکہ اللہ ہمیشہ سے, اس کا علم بھی ہمیشہ سے. نبیوں کو یا ولیوں کو علم تب سے ہے جب سے اللہ نے دیا. تو یہ دوسرا فرق آ گیا, اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے, نبیوں ولیوں کا علم تب سے ہے جب سے خدا نے دیا, یہ دوسرا فرق آ گیا. اسی طرح اور یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ ہے جو لا متناہی ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا متناہی. نبیوں ولیوں کے علم کی انتہا ہے, وہ انتہا کیا ہے؟ جتنا اللہ نے دیا اتنا ان کو علم ہے, جتنا نہیں دیا اتنا نہیں. تو یہ تین فرق میں نے بیان کر دیے, اس کے علاوہ بھی فرق ہیں. تو یہ فرق اگر سامنے ہوں گے تو آیت میں اور دیگر آیتوں اور حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہوگا, اور اگر ان فرقوں کو ہٹا دیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ کوئی آیت کچھ کہہ رہی ہے, کوئی آیت کچھ کہہ رہی ہے, آیتیں کچھ کہہ رہی ہیں, حدیثیں کچھ کہہ رہی ہیں, پھر اس کا کوئی جواب نہیں بنے گا. لہذا یہ وہ عقیدہ ہے اور یہ وہ آیتوں کا مفہوم ہے جو 1400 سال سے جو اکابر, علماء, صوفیہ, محدثین, مفسرین, شارحین, فقہاء کرام بیان کرتے آئے, اور اس کی صورت میں یہاں پر کوئی پھر تضاد باقی نہیں رہتا. تو ہم اگر قرآن پاک کا یوں فہم حاصل کریں گے تو ہم غلطیوں سے بچے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.